رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء اشرف الانبياء سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم امنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 تک کا خلاصہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ذکر کیا گیا، جس میں خاص طور پر نماز سے متعلق خاص احکامات ذکر کیے گئے تھے. مسلمان جس وقت حالت جنگ کے اندر موجود ہوں اور کفار کے ساتھ جہاد شرعی اور غلبہ دین کے لیے قتال کی صورت ہو، تو نمازوں کی فرضیت کو اس وقت بھی قائم رکھا گیا، اور اس میں جب نمازوں کا وقت داخل ہو جائے تو پھر اس میں نمازوں کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی. یہ سورۃ النساء کیونکہ غزوہ احد کے زمانے میں نازل ہونے والی ہے، تو اس میں نماز خوف کے حوالے سے خاص مسئلہ ذکر کیا گیا. نماز خوف سے مراد اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ قتال کی صورت ہو اور جنگ کی صورت ہو، اور ساتھ میں جنگ کے تمام معاملات انتہائی عروج پر ہو، تو یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ کے صحابہ کو تعلیم دی گئی اور ساری امت کو تعلیم دی گئی کہ نماز جنگ کی حالت کے اندر بھی نہیں چھوڑی جائے گی، اور اس کی تقاضے کو نماز خوف کو ذکر کیا گیا. سر دس گزشتہ سے چند باتیں پیوستہ کرتے ہوئے ذکر کی جا رہی ہے کہ نماز خوف میں یہ ہے کہ جب نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہوا کہ آپ امامت فرمائیں اور صحابہ اکرام کو دو جماعت میں تقسیم کریں، ایک جماعت وہ ہے جو باقاعدہ کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہو، اور ایک جماعت ایک گروہ ان میں سے وہ ہو جو آپ کے ساتھ نماز ادا کریں، لیکن اس کی ترتیب ایسی ہو کہ صحابہ اکرام کی جو تعداد ہے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، جماعت کا ایک حصہ کافروں کو روک کے رکھے اور ان کے ساتھ قتال کرے، اور ایک حصہ آپ کے ساتھ اس فرض نماز کے اندر شامل ہو جائے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ تکبیر اولی تکبیر تحریمہ سے آپ کے ساتھ شامل ہو، اور جیسی وہ پہلی رکعت کا سجدہ یعنی دونوں سجدے جب وہ مکمل کرے تو وہ اس جگہ سے اٹھ کر ان کی جگہ پر منتقل ہو جائیں جو کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور جو سامنے محاذ پر کھڑے ہوئے تھے وہ وہاں سے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کریں، اور جیسے ہی یہ اپنے سجدے کو ختم کریں یعنی ایک رکعت کو اپنی مکمل کریں تو یہ دوبارہ اس جگہ پر چلے جائیں جہاں مسلمان کافروں کے ساتھ قتال کی صورت میں ان کو روکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور وہ پہلی جماعت جس نے نماز حضور کے ساتھ شروع کی تھی جو باقاعدہ طور پر مقتدی اور لاحق کا درجہ رکھتے تھے، وہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جائیں، سرکار سلام دو رکعت کے بعد پھیر دیں، لیکن اب جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے پہلی رکعت حضور کے ساتھ پڑھی تھی وہ اپنی ایک رکعت کو مکمل کریں اور اس کے اندر وہ تلاوت قرآن نہ کریں، اس لیے کہ وہ اس وقت لاحق ہیں اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براہ راست اسی جماعت کے اندر شمار کیے جا رہے ہیں. جب یہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں, یعنی ان کی دو رکعتیں مکمل ہو گئی, اب یہ سلام پھیر کر اپنی نماز ختم کریں, اور جو پیچھے والے لوگ تھے جنہوں نے ابھی صرف ایک رکعت پڑھی تھی وہ دوبارہ جائیں اور وہ لوٹ کر آئیں اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی سرکار کے سلام پھیر دینے کے بعد اپنی ایک رکعت کو مکمل کریں اور اس میں وہ تلاوت کریں اور سلام پھیر دیا جائے. تو یہ نماز خوف حالت جنگ کے اندر قرآن مجید کی نص سے اس آیت کو بتایا گیا, اس کے طریقے کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے حالت جنگ کے اندر وہ نماز ادا کریں. اس سے بڑی گویا کہ اہمیت نماز کی واضح ہوتی ہے کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے تو حالت امن کے اندر اس کا کس قدر اہتمام کیا جائے گا, اس سے مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے. آگے پھر اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی کرتے ہوئے ان آیات میں یہ ذکر کر دیا گیا تھا کہ نماز قصر ادا کریں, یعنی جب اتنے اپنے شہر سے وہ حد مسافت کو پورا کر چکے ہوں, یعنی ایسی جگہ پر وہ جا رہے ہوں جو ان کے شہر سے 92 اور بعض اقوال کے مطابق 98 کلومیٹر کے فاصلے پر, اتنے دوری پر وہ جا رہے ہوں اپنے شہر سے اور اس کے مضافات سے باہر نکل کر, اور وہاں ان کا رہنے کا ارادہ 15 دن سے کم ہو تو وہ نمازوں میں قصر کریں گے, یعنی جو فرض نمازیں 4 رکعت ہیں اس کو وہ 2 رکعت ادا کریں گے. اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے, اگر کسی نے قصر یعنی مسافری کی نماز کو مکمل پڑھ لیا تو اس نے گناہ کبیرہ کیا اور وہ اس پر توبہ کرے گا اور توبہ کر کے نماز کا اعادہ کرے گا. جس نے اقامت یعنی اپنے وطن کے اندر اپنی عام حالت اپنی روٹین کے اندر اپنے شہر میں اگر اس نے مسافری والی نماز پڑھ لی تو اس نے گناہ کبیرہ کیا, اسے توبہ کرنی پڑے گی اور اقامت کی نماز کو دہرانا پڑے گا, یعنی قصر قصر کی جگہ پر ہوگی اور اقامت اقامت کی جگہ پر ہوگی. یہاں پر یہ بات باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی غزوہ احد کے بعد کہ یا رسول اللہ یہ نماز صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز قصر کا حکم تو جنگ کی حالت میں تھا لیکن اب تو جنگ نہیں ہے لیکن ہم سفر کرتے ہیں اپنے شہروں سے باہر نکلتے ہیں تو کیا اب بھی ہم نمازوں کو قصر کریں, یعنی جب حد مسافت پر پہنچ جائے, جس کی پوری تفسیر میں نے گزشتہ درس میں ذکر کر دی ہے, وہاں دیکھی جا سکتی ہے, وہ فیس بک پر بھی موجود ہے, نیٹ پر بھی موجود ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, اس میں جنگ کا اعتبار نہیں ہے, میری امت کو اللہ رب العالمین نے قصر کا تحفہ عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے صدقہ ہے. اب امن کی بھی صورت ہو جس حالت کے اندر ہم موجود ہیں کہ بظاہر کفار کے ساتھ کوئی جہاد شرعی یہ قتال فی سبیل اللہ براہ راست ہمیں نظر نہیں آ رہا, نہ موجود ہے نہ ہم اس میں شامل ہیں, لیکن امن کی صورت میں جیسے کاروبار کے لیے ہم چلے گئے, بچوں اور دوستوں کو کے ساتھ ہم چلے گئے, کہیں جائز تفریح کے لیے ہم اپنے شہروں سے باہر نکلے, تو شہر اور اس کی مضافات کو چھوڑنے کے بعد حد مسافت 92 کلومیٹر اور بعض علماء کے قول کے مطابق 98 کلومیٹر کی مسافت کو جب بندہ کراس کرتا ہے اور ایسی بستی کے اندر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کی نیت گویا کہ 15 دن سے کم رکنے کی ہوتی ہے, وہ مسافر قرار پاتا ہے. اب چاہے جنگ کی صورت ہو یا امن کی صورت ہو, دونوں صورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ بطور تحفہ یہ انعام دیا گیا. اب آیت نمبر 103 کے اندر پھر بہت اہم مسئلہ سامنے آ رہا ہے, اور اس ایک آیت کے اندر کئی شرعی مسائل کی وضاحتیں ہوتی ہیں. میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ نساء جو ہے وہ قابل مطالعہ صورت ہے, اس صورت کے اندر اتنی معلومات اور اسلامی دستور کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اتنے بنیادی سلیقے ذکر کیے گئے ہیں کہ جو بندہ سورہ المائدہ, سورۃ النساء, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران کا اگر وہ مطالعہ نہیں کرتا, اس کی وضاحت نہیں پڑتا, تو اسے دین کی کوئی سمجھ حاصل نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہم نے درس قرآن کے اندر جمعۃ المبارکہ کے اندر سورۃ النساء کا یہ درس خاص کیا ہے تاکہ جو تھوڑا سا وقت ہمیں جمعے کے دن مل جاتا ہے تو ہم اپنی ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر بالکل ابتدا شروع میں آ کر 10-15-20 منٹ جو ملتا ہے ہمیں اس میں ہم اس سورہ مبارکہ کی بنیادوں کو سمجھے تاکہ ہمارے اندر شعور بیدار ہو, شوق بیدار ہو, دین کی محبت بیدار ہو, اور اپنی زندگی گزارنے کا جو قانون اللہ رب العالمین نے عبادات میں, دنیا میں, تجارت میں, کمانے میں, اپنی آئلی زندگی, اور سورہ نساء تو ہے فیملی زندگی کے حوالے سے, آئلی زندگی کے حوالے سے ہے, اس کی ہمیں معلومات حاصل ہو جائے. اب ذرا توجہ کیجئے, آیت نمبر 103 شروع ہو رہی ہے, فرما فیدا قزائی تم سلاتا فیدا قزائی تم سلاتا فسکر اللہ قیام جنوبکم. یہاں پر فرمایا جب تم نماز ادا کر لو, اب ہماری پوری زندگی کا شیڈیول یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فرض نمازیں تو تم نے ادا کر لی تو باقی وقت تم کیسے گزارو گے, یعنی فجر سے لے کر جو ہے وہ ظہر تک کا وقت, ظہر سے لے کر عصر کا وقت, عصر سے مغرب کا وقت, مغرب سے عشاء کا وقت, عشاء کے فجر کا وقت, یہ جو بقیہ وقت فرض نمازوں کے بعد ہے, اس میں اہل ایمان اپنی ذہنی اور اپنی فکری اور اپنی عملی تربیت کو کن قانون کے نیچے ڈالیں گے؟ تو فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ اور نمازیں مکمل کر لو، فَاشْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے یہ بطور استحباب کے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حالت قیام میں بیٹھے ہوئے، کروٹ میں لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ آیت کریمہ جس سے لفظی معنی سے اور اس کے مفہوم ظاہری سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نمازوں سے باقاعدہ فرض نمازیں، جو پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد کا جو بقیہ وقت ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ چلتے پھرتے اگر تم بستروں پر سو رہے ہو تو اس حالت کے اندر، کہیں گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہو اس حالت کے اندر، تو فرما قیام کھڑے ہونے کی صورت میں، بیٹھے کی صورت میں، کروٹ اور بستر پر لیٹے کی صورت میں، اور ہر صورت کے تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. یہاں پر علماء نے لکھا کہ ذکر سے مراد قرآن کی کئی آیتوں سے جب لفظ ذکر کہا جائے، ذکر کا معنی یاد، ذکر کہتے ہیں یاد کو، لیکن جب یہ لفظ قرآن کے اندر باقاعدہ کسی حکم کے ضمن میں آتا ہے تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے. لیکن یہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد فرض نمازوں کے بعد جس ذکر کی بات کی جا رہی ہے، اس ذکر سے مراد ذکر قلب ہے، یعنی دل سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، فکر سے اللہ کا ذکر کرو. تمہارا ذہن، تمہارا دل، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے نہ رکھے، اس لیے کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پر شیطان آ جاتا ہے. اور یہی سیدنا فاروق اعظم سے جب کسی نے کہا کہ آپ نے فرمایا فلاں آدمی کیا کرتا ہے، اس نے کہا حضرت وہ تو بالکل ایسی فارغ ہے، تو فرما مومن بھی کبھی فارغ ہوتا ہے. سیدنا عمر نے فرمایا کہ مومن بھی کبھی فارغ ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹہ بندہ مصلے پر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت وہ مصلے پر نوافل اور فرائض تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نوافل ادا کرتا ہے کرتا ہے، لیکن چلتے پھرتے اس کی زبان ذکر کرے. اگر زبان ذکر نہ کرے تو اس کے دماغ میں یہ خیال اور یقین موجود ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کائنات کے عجائبات کو، چاند کو دیکھ رہا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین کے وجود کا استدلال کر رہا ہے، وہ سورج کو دیکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کی اس بنائی ہوئی قاہرہ قدرت کا وہ گویا کہ اعتبار کر رہا ہے. درختوں کو دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے، اپنے گھر کے سکون کو دیکھ رہا ہے، اپنی راحت کو دیکھ رہا ہے، اپنے بدن کو دیکھ رہا ہے، تو ہر صورت میں اسے رب یاد آ رہا ہو، تو یہ وہ ذکر کی کیفیت ہے جس پر مسلمان ہما وقت اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے. جب لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اگر زبان سے کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کی فکر اللہ کے شکر انعام پر اور اللہ کے انعامات پر، اس کی یاد میں جو چیز اس کے لیے اللہ کی یاد کو قریب کر دے، اللہ کی محبت کو قریب کر دے، اس میں وہ غور کرے، فکر کرے. یہ حکم شریعت مطہرہ نے دیا، فرما کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کروٹ کی حالت میں ہو، تم اللہ کے ذکر کے ساتھ آراستہ رہو، یعنی ایسی کیفیت میں رہو کہ تمہیں رب یاد رہے نعمتوں کے ذریعے. بولیے سبحان اللہ. یہ ایسی پھر میں عرض کروں، اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ بالکل ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں، دماغ اپنا بیدار رکھیں اور چہروں پر سناٹا نہ رکھیں کہ میں شاید کوئی بڑی ایک اجنبی زبان آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ کے چہرے تازہ ہونے چاہیے کہ آپ گفتگو کو سن رہے ہیں. جو درس کے لیے تیار نہیں، تھوڑا سے باہر بیٹھے، باہر بھی ایسی چل رہا ہے، لیکن جو درس کے لیے ہیں تو اپنے چہروں کو تیار رکھیں، یہ آداب مجلس کے خلاف ہوتا ہے. چہرے تیار ہونے چاہیے، تازے ہونے چاہیے، تاکہ پتا چلے کہ جو چیز ڈلیور کیا جا رہا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے وہ بتانے والے کو بھی ہوش ہے اور سننے والے کو بھی ہوش ہے. اس لیے کہ نااہل کے سامنے دین بیان کرنا یہ بڑی شدید وعید بیان کی گئی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا ہوں. تو ذرا توجہ کیجیے اس پر. فرمایا کہ جب فرض نمازوں سے تم فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنا عام وقت جو تم قیام کی حالت میں، فرما فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، تم قیام کی حالت میں لیٹے ہوئے اور کروٹ کے پہلو میں لیے ہوئے، یعنی کروٹ میں لیٹے ہوئے جب تم ہو، یا بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہو، تو اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کو تم یاد کرو، اس لیے کہ یہ مومن کے لیے سب سے بڑا افتخار ہے. نماز کی خاص خصوصیت ہے. ذکر کہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا، اللہ کو یاد کرنا، یاد الہی. ذکر کے تین طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک تو زبان سے بندہ براہ راست اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک اس کا دل، اس کا ذہن اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف لگا رہتا ہے. تو جو زبان سے یاد کرے اسے ذکر باللسان کہتے ہیں، اور جو دماغ اور دل اللہ رب العالمین جل وعلا کی یاد میں رہے اسے ذکر بالنفس یا ذکر بالقلب کہا جاتا ہے. اور ایک ہمارے جسم کی ہر حرکت پریکٹیکل فزیکل طور پر، ہمارا ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا بدن عملی طور پر ایسی اداؤں کو ظاہر کر رہا ہو کہ جو رب کریم کو پسند ہے، تو یہ ذکر بالجوارح ہے، یعنی آپ کی باڈی ذکر کر رہی ہے، یعنی وہ آپ سے ایسے کام ظاہر ہو رہے ہیں کہ آپ کی باڈی اور آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایسے بیٹھنے، ایسے چلنے، ایسے جھکنے کو تو اللہ پسند کرتا ہے. تو ایک ذکر وہ ہے کہ جو بدن کا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو زبان کا ہے، ایک ذکر ہے وہ دل کا ہے. یہ تینوں ذکر جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ نماز ہے. نماز میں آپ کی زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے اور دل و دماغ اس کے معنی کی طرف ہوتا ہے کہ اس میں کیا پیغام، اور یہ پتا ہوتا ہے میں کس کے آگے کھڑا ہوں. تو اس وقت آپ کی فکر میں بھی ذکر ہے، آپ کے دل میں بھی ذکر ہے، آپ کی زبان میں بھی ذکر ہے، اور باقاعدہ آپ گویا کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں ہاتھ باندھ لیا، رکوع میں جھک گئے، پھر آپ قومے میں کھڑے ہو گئے، پھر قعدہ کے اندر آپ موجود رہے، سجدہ آپ نے کیا. تو یہ تمام آپ کی بدن جو اٹھ رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں بدن بھی یہ ذکر کی حالت میں ہے. تو یہ تینوں ذکر جہاں پر جمع ہو جاتے ہیں وہ ذکر جو ہے وہ نماز ہے. اس لیے کہا گیا کہ شکرانے میں سب سے بڑا جو ہے جہاں پر سارے ذکر جمع ہو جاتے ہیں وہ نماز ہے. اس لیے اہل اللہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو سفر کرتے ہیں سرکار کی سنت پر تو وہ دو رکعت پڑھتے ہیں، جب آتے ہیں تو دو رکعت پڑھتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے تو شکرانے پر دو رکعت پڑھتے ہیں. یعنی کبھی ایسا ممکن ہے کہ بندہ زبان سے ذکر کر رہا ہو، بدن اس کے اس حالت کے اندر نہ ہو، فکر اس حالت کے اندر نہ ہو. تو اس لیے اہل اللہ نوافل کی کثرت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تینوں ذکر بیک وقت جہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالنفس اور ذکر بالجوارح. یہ بدن کا ذکر، زبان کا ذکر اور دل و ذہن کا ذکر، جو تینوں چیزیں، تینوں جہتیں اللہ کی یاد کے اندر لگی ہو، وہ تینوں جگہیں، جو تینوں چیزیں جہاں پر آ کر جمتی ہے اور بیک وقت اس کا امتزاج ہو جاتا ہے، وہ نماز کی صورت ہے. تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ جب تم فرض نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو تم اس میں اللہ کا ذکر کرو. اس سے علماء نے لکھا کہ جب فرض نمازوں کے بعد کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، یہ ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. کوئی کہے جی نماز کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں، یہ کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا یہی تو دلیل ہے اس کی، جو اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو. فرما قیام، کھڑے ہو کر کرو، وقعودا، فرمایا کہ بیٹھے ہوئے پڑھو، وعلیٰ جنوبکم، اور گویا کہ تم پہلو میں لیٹے ہوئے پڑھو. تو لہذا بعض لوگوں کو یہ بڑی فکر ہوتی کہ تم تو صلاۃ و سلام ہی پڑھتے رہتے ہو، ذکر ہی نہیں کرتے. اب جب نماز کے بعد کسی مسجد میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے، کہتے یہ ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا تمہاری حالت کیا، یہ بتا دو تم ہم سے چاہتے کیا. درود شریف پڑھیں تو تم یہ ذکر کی بات کرتے ہو، یہ ذکر کرے تو تم کہتے ہو یہ کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم فرض نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو بس اپنے ذکر کو شروع کر لو. ایک ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ ذکر کیا جائے، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے، بہت خفی ذکر کر رہے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تھوڑا سا اس آواز کو اٹھاؤ کہ تمہارے کان اس کو سن سکے. اور سیدنا فاروق اعظم بہت اونچی انداز میں ذکر کر رہے تھے، تو فرمایا تھوڑی آوازوں کو پست کرو. تو یہ دونوں ذکر، ذکر خفی اور ذکر بالجہر، ان دونوں کی اجازت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے. ایک تو ذکر خفی ہے جو باقاعدہ نفس کے اندر کیا جاتا ہے ذاتی، تو لیکن ایک ذکر یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز سے کرے کہ قریب والا بھی اس پر متنبہ ہو جائے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ اس میں شامل ہو جائے. تو جو فرض نمازوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں اکثر آستانوں پر یا بعض مساجد اہل سنہ کے اندر باقاعدہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو مجھے یہ کہاں لکھا ہوا؟ تو ہم نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا. جب سلام پڑھے تب آپ شریک نہیں ہوتے، یہ ذکر کر رہے ہیں تب بھی آپ شریک نہیں ہو رہے، تو یہ جی کہاں لکھا ہوا؟ ہم نے کہا جی قرآن کی آیت نمبر 103 میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم فرض نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کے ذکر میں کثرت کرو، قیام کی حالت میں ہو، بیٹھے ہوئے کی حالت میں ہو، یا پہلو کی حالت میں ہو. اور ذکر کیسا ہے کہ اگر زبان تمہاری بند ہو جائے تو ذہن اس فکر کی طرف لگا ہو کہ اللہ نے مجھے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے، بدن عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، مکان عطا فرمایا، اور پھر یہ کہ نہیں مجھے کچھ نہیں عطا فرمایا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ دین میں ہمیشہ اپنے اونچے لوگوں کو دیکھو اور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. اس لیے کہ دین میں اگر تم غوث اعظم کو دیکھو گے تو تم میں صبر پیدا ہوگا، امام حسین کو دیکھو گے تم میں صبر پیدا ہوگا، چار یاروں کو دیکھو گے تمہیں صبر پیدا ہوگا. صبر سے مراد کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی رضا پر رکھا رہے اور گناہ کے اندر ملوث نہ ہو. تو بزرگوں کے آثار حضرات اولیاء کاملین سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ خواجگان، سرکار غریب النواز، سرکار غوث اعظم، ان اکابر اولیاء کے جب بندہ واقعات کو پڑھتا ہے، صحابہ کے واقعات کو پڑھتا ہے، اہل بیت کے واقعات کو پڑھتا ہے، تو اس میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے صبر پیدا ہوتا ہے. صبر کا معنی تو رک جانا. کس سے رک جانا؟ گناہ سے رک جانا، رب کی نافرمانی سے رک جانا، برائی میں جانے سے رک جانا. تو جب دین میں بندہ بڑے صالحین کو دیکھتا ہے، نیک اللہ کے محبوب بندے کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں اس میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت صبر کی ہوتی ہے. اور فرمایا دنیا کے اندر اگر بندہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھتا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ نے اگر آپ کو بدن دیا ہے تو کسی معذور کو آپ دیکھیں تو آپ کو فوراً شکر کے لیے زبان چل پڑے گی. اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور کسی مفلوق الحال کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور ایک بندے کو علم کی وہ گہرائی اور گیرائی نہیں ہے تو آپ اللہ کا شکر کریں گے. یعنی دنیاوی معاملات کے اندر اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو تمہاری زبان شکر کا جملہ کہے گی، اور دینی معاملات میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر صبر پیدا ہوگا. اور جو اس کو بگاڑ دیتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بڑوں کو دیکھتا ہے اور دین کے اندر وہ چھوٹوں کو دیکھتا ہے تو وہ انتہائی بے عمل اور نکما ہو جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس توازن کو بڑے احسن طریقے سے ذکر کیا. پھر آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا کہ یعنی اس صورت میں، اب جنگ کی صورت کی بات آ گئی کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور تم اطمینان کی حالت میں آ گئے ہو، فاقیم الصلاۃ، تو بس جب تمہیں اطمینان مل جائے تو اب تم نماز ادا کرو. یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنگ کی اگر ایسی صورت ہو کہ اس میں تسلسل ایسا ہو، آج تو تلوار نہیں ہے، بھالے نہیں ہیں، ذرا نہیں ہے اور نیزے نہیں ہیں، لیکن آج ہماری افواج، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں ریاست پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہم پر انڈیویجول یعنی تنہا تنہا ہم پر یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم مسئلہ اٹھا کر جہاد کا اعلان کر دیں کہ جناب فلاں کو مارنے کے لیے چلیں، فلاں کو مارنے کے لیے چلیں، کیونکہ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور اسلامی ریاست کے حوالے سے مختصر میں جہاد کے شرائط کو مکمل نہیں گھیرنا چاہتا. ایک دو باتیں صرف عرض کر رہا ہوں، جو ہماری افواج پاکستان ہے، جو مملکت پاکستان کی ایک جری اور ایک نمائندہ ہماری جانب سے جناب عسکری جماعت ہے، تو سب سے پہلے وہ متعین کرے گی کہ جناب علماء کے مشورے کے ساتھ کس کے خلاف کھڑا ہونا کہ نہیں ہونا. کیونکہ تین قوتیں ہوتی ہیں ملت کو بچانے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے، ایک تو قوت علمیہ ہے، ایک ہے قوت عسکری، اور ایک ہے قوت روحانیہ. قوت علمیہ علماء کے پاس ہوتا ہے، عسکری افواج کے پاس ہوتا ہے، قوت روحانیہ یا مشائخ کے پاس ہوتی ہے. یہ کہا گیا کہ جب عسکری، جب فوج فیل ہوتی ہے تو پھر علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ علم کے ذریعے لوگوں کو تیار کرے، اور جب علماء بھی گویا کہ اپنی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مشائخ کا کام ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو تیار کرے، ان کے اندر دین کی نصرت بیان کرے. خدا نہ کرے کہ جب مشائخ بھی فیل ہو جائے تو بڑا برا حال ہوتا ہے. اس کے لیے آپ مجدد صاحب کا دور پڑھ سکتے ہیں کہ اکبر کے ہاتھ پر مولوی بھی بک گئے تھے، پیر بھی بک گئے تھے. حضرت مجدد الوسانی رحمہ اللہ نے اس وقت گویا کہ اعلی کلمت الحق کرتے ہوئے ان نام نہاد پیروں کے خلاف بھی جہاد کیا، ان ملاؤں کے خلاف بھی جہاد کیا کہ جو باقاعدہ قرآن کی آیتیں نکال نکال کر، کہ جب بندہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے تو زر مال اور زمین کے لیے بندہ اس کے لیے کیسی قرآن کی آیتیں مہیا کرتا ہے کہ نہیں. آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں، آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں. تو اکبر نے جس وقت دین الہی کی بات کی تھی، اللہ اکبر، دہلی کے دہلی میں سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ادبر ان کا نام لینا نہیں چاہتا، ڈرتا ہوں، ان کا پوتا تھا، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ اکبر کو قرآن کی آیتیں مہیا کرتا تھا کہ یہ اس سے بات نکل سکتی ہے. اکبر عورتوں کا بڑا شوقین تھا تو باقاعدہ اس کے آگے موتا کی دلیلیں لا کے شیعہ رکھتے تھے اور دیگر لوگ رکھتے تھے کہ دیکھیے آپ اس طرح بھی تو جائز ہو سکتی، فلاں نے بھی یہ کیا ہے، فلاں نے بھی یہ کیا ہے. تو اس وقت جو دین کا وہ بگاڑ ریاست کے طور پر کر رہا تھا، کیونکہ اکبر کو پورے ہندوستان پر قبضہ اور غلبہ تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس وقت چند اپنے مریدوں اور خیرخواہ لوگوں کو جمع کر کے جہانگیر اور اکبر کے خلاف آواز حق کو بلند کیا، اور ایک وقت یہ آیا کہ جہانگیر کو گھٹنا ٹیکنا پڑا اور اقبال نے سلوٹ کرتے ہوئے حضرت مجدد صاحب کو فرمایا کہ ہند میں وہ سرمایہ ہے ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. تو میرے دوستو بزرگوں، اس میں فرمایا کہ جب تم مطمئن ہو جاؤ اور اطمینان پالو تو پھر تم اپنی نمازوں کو ادا کرو. یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد خاص طور پر غزوہ خندق کے واقعے کی طرف خاص اشارہ یہاں پر جاتا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے نماز کے مسائل کو خصوصاً سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب تسلسل جنگ کا چل رہا ہو، یعنی جس طرح میں نے افواج پاکستان کی بات کی آپ کے سامنے، یعنی اگر قتال فی سبیل اللہ کے اعتبار سے جب دارالحرب کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ شروع ہو جائے اور ایک لمحہ بھی نہ ملے کہ گولی پر گولی متواتر چل رہی ہو، تلوار پہ تلوار چل رہی ہو، اور اتنا سکوت نہ ہو کہ بندہ اپنے پہلو میں بیٹھ سکے، تو اس وقت شریعت مطہرہ کا حکم یہ کہ نماز کو مؤخر کر دیں. کیونکہ وہ نماز کا پہلی رکعت میں آنا جانا یہ تو ہے کہ جب تھوڑا ٹائم مل رہا ہو، لیکن جنگ ایسے ہے کہ مسلسل گولہ باری ہو رہی ہو اور بندہ اگر اپنے محاذ اور اپنی چوکی سے ہٹتا ہے تو دشمن اندر گھس سکتا ہے، اور یا پھر ہم ہٹتے ہیں تو ہمیں گولی لگ سکتی ہے، اور جو لوگ قوم کا، ملت کا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا ضیاع ہو سکتا ہے. تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ جب اطمینان ہو جائے پھر نماز پڑھ لینا. یہ اشارہ خاص طور پر جا رہا ہے غزوہ احد کی طرف بھی اور غزوہ خندق کی طرف بھی. ایک بات میں اس کر کے بات ختم کر دوں کہ غزوہ خندق جو قریش مکہ کے ساتھ آخری جنگ مسلمانوں کی تھی، یوں تو بدر بھی قریش مکہ کے ساتھ ہوئی، احد بھی مکہ والوں کے ساتھ ہوئی، لیکن آخری جنگ جو تقریباً 28 دن سے زیادہ کا انہوں نے محاصرہ مدینے کے خلاف، مدینے کے گرد و نواح میں کر دیا تھا، اور وہ مدینے کے سراؤنڈنگ میں وہ جا کر بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے مدینے کے اندر خرد کھانے پینے کی چیزوں کے آنے کا راستے کو بند کر دیا تھا. سرکار دو عالم نے مدینے کے گرد و نواح کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم خندقیں کھود دی تھی تاکہ کوئی کافر اس کو عبور کر کے آج نہ آ سکے. آج بھی آپ مدینہ منورہ میں جب جاتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اگر چار جہتے ہیں تو تین جگہ مدینے کے گرد و نواح میں لاوا ہے, تین جگہ لاوا ہے, یعنی بندہ پیدل بھی نہیں چل سکتا اس جگہ سے. ایک جگہ ہے جو مدینے کا ایک صاف راستہ ہے, اس جگہ پر خندقیں کھودی گئی ہیں. بالکل حرم شریف سے آپ نکلتے ہیں تو جبل سلع سامنے ہے, وہ پہاڑ موجود ہیں جس کی گھاٹیوں کے اندر صحابہ کرام نے خندقیں کھودی تھی اور اتنے بڑے بڑے ٹنل اس کے اندر بنائے تھے کہ کافر وہاں سے داخل نہ اگر ہو تو واضح ہو جائے اور ہم اوپر سے اس پر حملہ کریں. اس کے پاس آپ جبل سلع جائیں, میں خود گیا جبل سلع پر, جب میں نے صرف پہاڑی پر ہاتھ لگایا تو دماغ سے ٹھنڈے پسینے چھوڑ گئے کہ اتنا مضبوط پہاڑ کہ جس کو توڑنے کے لیے اعلیٰ مشنری چاہیے, صحابہ کرام نے کس طرح اس کے اندر خندقیں بنائی ہوں. دین کے تحفظ کی اللہ اکبر. جب غزوہ خندق عروج پر تھا تو سرکار اپنے خیمے میں تھے, کافروں نے یہ ابو سفیان کے کہنے پر یہ مشورہ کیا کہ سب کو چھوڑو, سب ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے, بس اسی پر حملہ شروع کر دو, سب ادھر ہی آ جاؤ, خدا نہ کرے ان کو کچھ ہو گیا تو ہم خود بخود مدینے پر قابض ہو جائیں گے. اب ان کے تقریباً 4000 سے زیادہ جو لوگ تھے وہ سرکار کے خیمے کی طرف ان کا اشارہ تھا اور انہوں نے سارا زور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف لگایا. اب بارش کے قطروں کی طرح تیریں حضور کے خیمے کی طرف آ رہی تھی اور ہر وہ جدید اسلحہ آلہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سر کر سکتے ادھر, تو یہ حکم نازل ہوا کہ محبوب اب نماز نہیں, اب جم کر صرف ان کا مقابلہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں اس میں رہی, ظہر گئی, عصر گئی, مغرب گئی, عشاء گئی, اللہ اکبر, یہ چار نمازیں اس کے اندر چلی گئی. اور ایک بلکہ ایک صورت ایسی آئی کہ اس میں نماز عصر چلے گئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز عصر سے بہت محبت تھی. سرکار دو عالم کی جب وہ نماز عصر اس جنگ کے اندر گئی, اس کو قضا نہیں کہا جائے گا, اللہ نے خود مؤخر کرنے کے لیے اس کو کہا کہ مؤخر کریں, تو سرکار کا دل مبارک اتنا غمگین ہوا کہ سرکار نے دعائے ضرر دی پھر کفار کو. ہم بد دعا تو نہیں کہتے, بعض لبرل لکھ کے کہتے کہ حضور نے کسی کو بد دعا نہیں دی. میں نے کہا حضور کی کوئی دعا بد ہوتی نہیں ہے, لیکن جو لوگ دین کی ساخت کو کھاڑیں تو سرکار نے ان کے خلاف ہاتھ ضرور اٹھایا ہے. سرکار نے تلوار بھی اٹھائی ہے, ہاتھ بھی اٹھایا, کیونکہ کبھی کسی کے خلاف ہاتھ اٹھانا یہ بھی حسن اخلاق ہے اور کسی کے حق میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی حسن اخلاق ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ جہاں پر حق میں اٹھانا تھا وہاں مخالفت میں اٹھا لیا تو گناہ ہے, اور جہاں مخالفت میں اٹھانا تھا وہاں حق میں اٹھا لیا تو گناہ ہے. اب یہ حدیث پاک کے جملے دیکھیں, جب عصر کی نماز گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے کے اندر ہاتھ اٹھا کر رب کریم کے ادھر کہا, اللہم من حبسنا عن صلاتی یا صلاۃ الوسطی, یا اللہ جس نے میری نماز عصر کا وقت نکال دیا, فملاؤ بیوتہم نارا واملاؤ قبورہم نارا, ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ اللہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے. سرکار نے اس خیمے کے اندر ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ میری نماز عصر انہوں نے نکلوا دی اور یہ صورت انہوں نے بنائی, تو سرکار نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی, اللہم من حبسنا عن الصلاۃ الوسطی, یا اللہ جنہوں نے مجھے نماز عصر سے روکا اور مجھے نماز عصر کی طرف جانے نہیں دیا, فم لہ بیوتکم بیوتہم نارا, ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے, وم لہ قبورہم نارا, ان کی قبروں کو تو جہنم کی آگوں سے بھر دے. یہ جملہ رسول پاک کی زبان سے نکلا, لیکن کب نکلا؟ ذات کے لیے نہیں نکلا, دین کے لیے نکلا, شریعت مطہرہ کے لیے نکلا. تو یہ ایک وقت خاص طور پر دیا گیا. حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ جو اس صورت کے اندر, اس تسلسل کے اندر جنگ بھی کر رہا ہو, نماز بھی پڑھ رہا ہو, تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی. بعض علماء نے یہ کہا کہ جناب وہ جنگ بھی کرے اور تلوار, نماز بھی پڑھے اور تلوار بھی چڑھائے, وہ اپنی آنکھوں سے اشارہ کرے. امام اعظم حنیفہ نے اس رائے کو نہیں لیا, فرمایا اس طریقے سے لوگ ہیں تو یہ عمل کثیر کی صورت میں آ کر جو ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی اور اس میں سکون نہیں ہے. اور قرآن کا یہ حکم آیت نمبر 103 کے اندر موجود ہے کہ جب جنگ کی ایسی صورت ہو جائے کہ مسلسل جنگ ہو اور ایک لمحہ بندے کو آرام کا نہ ملے, جو پہلی صورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز خوف کی ذکر کی گئی کہ ایک جماعت باقاعدہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے, ایک دشمنوں کو روک کر رکھے, پھر جو دشمنوں کو جو روک رہی ہے وہ دوبارہ ہے, ایسی کوئی صورتحال اگر نہیں بنتی تو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا کہ نماز کو مؤخر کریں. سرکار نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ چاروں نمازیں چھوڑ دی اور پھر رات کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کا غلبہ کافروں کے اوپر ہوا تو سرکار نے حضرت بلال کو بلایا کہ اذان دو. حضرت بلال نے اذان دی, اقامت کہی گئی, سرکار نے ظہر جماعت کے ساتھ پڑھائی, پھر اقامت کہی گئی, سرکار نے عصر جماعت کے ساتھ پڑھائی, پھر اقامت کہی گئی, سرکار نے مغرب جماعت کے ساتھ پڑھائی, پھر اقامت کہی گئی, سرکار نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھائی. تو میں اس لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ سورہ نساء بڑی قیمتی سورت ہے. جو یہاں پر میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں, یہ آیت نمبر 101, 102, 103 اور 100, اس میں نماز قصر اور جہاد اور فتنے کے وقت جو نمازوں کا صورت ہو جاتی ہے, تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اس میں نماز کے اور ایسے مسائل ہیں کہ جس میں نماز کا وقت نکل رہا ہو تو اس وقت کیا, تو یہ تمام شرعی مسائل علماء نے اس میں ضمن میں ذکر کیے ہیں. وقت ہمارا کیونکہ اختتام کی طرف آ گیا ہے. آنے والے جمعہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی ایمان و عافیت کے ساتھ سرکار کے صدقے, تو انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق غزوہ بنی قریظہ اور غزوہ خندق سے متعلق جو ہمارے پاس رہنما اصول سرکار کی سیرت سے ملتے ہیں انشاءاللہ اس سے ہم ہدایت درس بھی حاصل کریں گے اور سرکار کے مبارک واقعات سے اپنے دلوں کو بھی زندہ کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کلمات کو سمجھنے کی اور نمازوں کو سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بے نمازی اور نمازوں کو چھوڑنے والی بری عادتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جو نمازیں ہماری رہ گئی ہیں اللہ رب العالمین اس کی جلد سے جلد ہمیں مرنے سے پہلے قضا کی ادائیگی کا اللہ رب العالمین خوف اور سلیقہ ہمیں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.